سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 30 مئی سن 2003، مسجد دار السلام باغ جناح لاہور میں امیر تنظیم اسلامی حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں بنی اسرائیل کی تاریخ اور عروج و زوال کے موضوع پر خطاب فرمایا۔
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما، آمين يا رب العالمين. پچھلے اجتماعی جمعہ سے ہم نے سورہ بنی اسرائیل کا مطالعہ شروع کیا ہے اللہ کے نام سے۔ ابتدائی 3 آیات ہی ہم پڑھ سکے تھے، اس کا ایک سبب یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کا تعارف، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کا باہم ایک جوڑا ہونا، ان میں مشابہت کے مختلف پہلو۔ کیونکہ جو لوگ قرآن مجید کے طالب علم ہیں، قرآن مجید سے دلچسپی ہے، ان کے لیے یقیناً اس میں بہت کچھ مواد ہے غور و فکر کا، دلچسپی کا۔ سورہ بنی اسرائیل کا معاملہ اس اعتبار سے بڑا اہم ہے کہ اگرچہ قرآن مجید کی اکثر سورتوں کے جو نام ہیں وہ محض علامتی ہوتے ہیں، ان کا کوئی خاص تعلق ضروری نہیں کہ وہ اس سورت کے مضمون کے ساتھ ہو، بلکہ محض ایک علامت، سمبل۔ سب سے نمایاں مثال سورہ بقرہ ہے، 2.5 پارے پر محیط سورت ہے، بے شمار بڑے غامض، بڑے عمیق، بڑے بلند پایا مضامین اس میں زیر بحث آئے ہیں، لیکن عنوان ہے البقرہ، گائے، اس لیے کہ وہاں پر تاریخ بنی اسرائیل کے تذکرے میں ایک جگہ پر گائے کا ذکر بھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو حکم دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، اسی کو بطور سمبل کے، ایک علامت کے، اس سورت کا نام جو ہے وہ رکھ لیا گیا کہ اس سے وہ سورت پہچانی جا رہی ہے. سورہ بنی اسرائیل میں اول بھی ذکر ہے بنی اسرائیل کا، اختتام پر بھی ذکر ہے بنی اسرائیل کا، اور اس کے اندر جو دو رکو بہت اہم ہیں، تیسرا اور چوتھا رکو، جس میں احکامات ہیں، معاشرتی ویلیوز ہیں، ایک صحیح اسلامی معاشرہ جو ہے اس کی بنیادیں کیا ہوں گی، اس کے اہم اصول کیا ہوں گے، ان میں کن ویلیوز کو پروموٹ کیا جائے گا، کن چیزوں کی جو ہے وہ ان کی بےخکنی ہوگی، سدباب ہوگا، وہ جو دو رکو ہیں ان کے بارے میں بھی بعض مفسرین کا اور خاص طور پر حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ قول ہے کہ یہ بھی تورات کی تعلیمات کا خلاصہ تھے. 10 کمانڈمنٹس جو تورات کی تھی اسی کا قرآنک ورژن ہے، اسی کو قرآن مجید نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے. تو گویا کہ یہ بھی ایک تعلق ہو گیا بنی اسرائیل کی تاریخ سے اور ان کی تعلیمات سے سورہ مبارکہ کا. اور اس وقت ہمارا مسئلہ بھی یہ ہے کہ ہماری جو سینگ پھنسے ہوئے ہیں اصل میں عالم اسلام کے، وہ بنی اسرائیل ہی کے ساتھ ہیں، یہودیوں کے ساتھ ہیں، جنہیں کلنٹن نے قرار دیا تھا جب عربوں کو بٹھایا تھا اس کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ جو ہے ایک میز پر، تو اس وقت کہا تھا یہ دونوں کزنز ہیں جن کو ہم نے ملا دیا ہے اور ان کی ملاقات کروا دی ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم پر جا کر رشتہ جڑ جاتا ہے، اور اس ناطے سے یہ کزن ہے کہ حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے کی اولاد بنی اسرائیل ہے اور دوسرے بیٹے کی اولاد یہ بنو اسماعیل ہے. لیکن عملاً ساری دنیا جانتی ہے کہ اس وقت اصل مسئلہ انہی دو امتوں کا ہے، یہ کلیش ہے. وہ کلیش آف سیویلائزیشن جو ہے یہ تو اصل میں امریکہ کا نعرہ ہے نا، لیکن امریکہ کو یہ سارا نعرہ دینے والے، اسے ایک خاص رخ پر لے جانے والے، وہاں پر ویلیوز سیٹ کرنے والے، وہاں کے میڈیا کو کنٹرول کرنے والے، وہ تو وہی ہیں بنی اسرائیلی یہودی. وہ آسیب ہے جو مسلط ہے، وہ ان کے سر پہ ناچ رہا ہے. تو وہ تو امریکہ تو استعمال ہو رہا ہے عالم اسلام کے خلاف، استعمال کرنے والی یہی قوت ہے. بہر کیف یہ معاملہ ہے، لیکن اپنی جگہ میں نے عرض کیا کہ ان کی بڑی اہمیت بھی رہی، تاریخ میں بھی رہی اور اس وقت بھی بڑی اہمیت سامنے آ گئی ہے. پوری دنیا کو تگنی کا ناچ نچایا ہوا انہی بنی اسرائیلیوں نے، یہی اولاد ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی، انہی کے 12 بیٹوں سے چلنے والی وہ نسل. کتنے ہیں لیکن جتنے بھی ہیں بہت محدود تعداد میں ہونے کے باوجود پوری دنیا پر غالب ہیں اس وقت معاشی اعتبار سے، اس میں کوئی شک ہی نہیں، اور سیاسی اعتبار سے بھی غالب ہو گئے ہیں، سیاسی اور عسکری اعتبار سے تھرو امریکہ، تھرو ویسپ. تو یہ ان کی اہمیت کم نہیں ہے. 2000 سال تک یہ اس زمین پر، اللہ کی زمین پر اللہ کے نمائندے کے طور پر تھے کہ تمام رسول انہی میں آئے، تمام کتابیں انہی میں اتری، تمام نبی انہی میں آئے، بہت اونچا مقام تھا. اب 3 آیات جو ہیں ہم پڑھ چکے ہیں، اس کا میں ذکر ہی کروں گا کہ اس میں سب سے پہلی آیت میں وہ واقعہ معراج کے پہلے حصے کا ذکر ہے. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور یہ گویا کہ اس بات کا اشارہ تھا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو دونوں مقدس ترین مقامات ہیں، بیت اللہ خانہ کعبہ اور بیت المقدس، وہ جو ہے قلعہ سلیمانی جہاں پر تعمیر تھا اس زمانے میں، ان دونوں کی تولیت جو ہے وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو سونپ دی گئی ہے. قیامت تک چونکہ کل روح ارضی کے لیے، کل نوع انسانی کے لیے اب آپ ہی نبی اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو سمبولیکلی اس بیت المقدس کو بھی آپ کے تابع کر دیا گیا، وہ بھی آپ کے گویا کے تولیت میں دے دیا گیا، اور جس کا ظہور ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں. یروشلم پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، اور یہ بیت المقدس بھی مسلمانوں کے زیر تسلط آ گیا۔ اب بنی اسرائیل کی تاریخ کا کچھ ذکر ہے، اور قرآن مجید نے چند آیات میں ان کی پوری تاریخ کو سمیٹ لیا کہ اب اس کی تفصیل جو ہے وہ تلاش کرو، اس خاکے میں رنگ خود بھرو۔ فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، اور ہم نے اس بات کا اعلان کر دیا تھا پہلے ہی کتاب میں، یہ بات طے کر دی گئی تھی کہ تم دو مرتبہ زمین میں فساد بچاؤ گے۔ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، تم سے مراد ہے بنی اسرائیلی، یہودی اہل کتاب۔ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم سرکشی کرو گے، تمام حدود پھلانگ جاؤ گے سرکشی میں۔ یہ ہے اصل میں ذکر کہ دو مرتبہ جب تمہارے اندر سرکشی آ جائے گی، طغیانی آ جائے گی، جب تم اللہ کی کتاب اور اللہ کے دین کو چھوڑ دو گے، جب ان سے بے وفائی کرو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ دو مرتبہ اللہ کی طرف سے عذاب کے کوڑے برسیں گے شدید ترین۔ یہ ایک پیش کی بات بیان کروا دی، اور اس میں گویا کہ امپلائیڈ ہے کہ ایک مرتبہ عروج ہوگا اور پھر ان کے اندر سرکشی آئے گی، طغیانی آئے گی، معصیت اور منکرات ان کے اندر پھیلیں گی، دین سے بے وفائی ہوگی، احکام شریعت کو پاؤں تلے روندیں گے، اور پھر ان کے پیٹھ پر اللہ کے عذاب کا ایک زبردست کوڑا برسے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے گا، توبہ کی اور پھر اصلاح کی، پھر ان کے اندر امپروومنٹ ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ انہیں نوازے گا اور سربلندی اور عروج عطا کرے گا، اور پھر دوبارہ ان کے اندر وہی خرابیاں آئیں گی، وہی ان کے اندر جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے بے وفائی کا معاملہ ہوگا اس کی کتاب اور شریعت سے، تو پھر دوسری بادشاہ بتائے گی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پہلے میں ان آیات کا ترجمہ کر رہا ہوں، پھر آپ کو بتاؤں گا کہ یہ دو ادوار جو ہیں، دو عروج کے اور دو زوال کے، کس طریقے سے تاریخ میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب آیا پہلے وعدے کا وقت۔ اب یہ وعدہ، ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو قیامت تک، اور کیا اس کہنا چاہیے، مستقبل کے بھی تمام واقعات کا علم ہے، وہ ہماری طرح مجبور اور پابند نہیں ہے، اسے معلوم ہے۔ جس انسان کو اس نے آج پیدا کیا، اس نے کل کیا کرنا ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی انسان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کل کیا کمائی کرے گا، گناہ کمائے گا کہ ثواب کمائے گا، لیکن اللہ تو جانتا ہے۔ اسی طریقے سے قوموں کے بارے میں بھی انہیں معلوم ہے کہ یہ قوم، یہ امت جو اس وقت تشکیل پا رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیر قیادت، زیر سرکردگی، جسے اللہ نے تورات عطا کی اور پھر بنی اسرائیل کی تاریخ کا آغاز ہوا بحیثیت امت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد سے، اس پر مستقبل میں کیا کیا دور، کون کون سے ادوار گزریں گے، کیا کیا حالات اور واقعات پیش آئیں گے، اللہ کو تو معلوم تھا۔ اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہم نے طے کر دیا تھا، یہ بات اللہ کے علم میں تھی، سنا دیا گیا تھا کہ دو مرتبہ جو ہے تم سرکشی کرو گے اور سخت ترین عذاب کے کوڑے تم پر برسیں گے۔ تو جب پہلا موقع آیا اس کا، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، ہم نے تمہارے اوپر مسلط کر دیے اپنے وہ بندے جو بڑے جنگجو تھے، سخت جنگی صلاحیت رکھنے والے۔ فجاسو خلال الدیار، اور وہ تمہارے بستیوں کے اندر گھس گئے۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور یہ جو اللہ نے ایک بات کہی تھی اور وعدہ تھا اللہ کا، جو طے شدہ بات تھی، وہ تو پوری ہو کر رہی۔ اب ایک مرتبہ ان کے اوپر جو ہے سخت کوڑا جو برسا ہے، میں عرض کروں گا یہ ہسٹوریکلی کیسی یہ بات آئے گی، لیکن آیات کا ترجمہ پہلے میں مکمل کر لوں۔ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ، ایک دور گزر گیا، ایک عروج، ایک زوال، پھر ہم نے تمہاری باری تم پر لوٹا دی، اور اس کی تشریح کیا ہے؟ وَأَمْدَدْنَا كُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور ہم نے تمہاری مدد کی، بیٹوں کے ذریعے بھی، مال کے ذریعے بھی، تمہاری نسل پھر پھلی پھولی، اللہ نے مال و اسباب دنیاوی اور وسائل عطا کیے۔ وَجْعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور ہم نے تمہیں بنا دیا تعداد میں بہت زیادہ، بہت پھیلاؤ ہو گیا. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، دیکھو اگر تم نے کوئی اچھا کام کیا، کوئی بھلائی کی، کوئی نیک کام کیا تو وہ اپنے ہی لیے کیا، اللہ کی شکر گزاری کی روش اختیار کی، زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کیا، عملاً بھی اللہ کے احکامات پر چل کر گویا عملاً اللہ کا شکریہ ادا کیا، تو اس کا فائدہ تمہیں کو پہنچا، دنیا میں عزت اور سربلندی، اور پھر یہ ہے کہ تمہارا مال و اسباب اور وسائل سب تمہارے پاس آ گئے، رزق کے خزانے اللہ نے کھول دیے تمہارے لیے، تمہاری نسل خوب پھلی پھولی. اور واقعتاً ان کی تاریخ کے دو ادوار بہت شاندار ہیں، عظیم ترین حکومتیں ان کی قائم ہوئی ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کا عہد وہ یاد کیجیے، پھر بعد میں مکابی سلطنت، اس کا ذکر میں کروں گا. تو ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے کوئی بھلائی اور نیکی کی تو اس کا فائدہ تمہیں کو پہنچا. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم نے بری روش اختیار کی تو اس کا وبال بھی تمہارے اوپر پھر آنا تھا. یہ تو جسے کہا جاتا ہے کہ قومیں اپنی تقدیر خود لکھتی ہیں، ایک اعتبار سے صحیح ہے، ان کا عمل، ان کا کردار، وہ ان کی تاریخ اور تقدیر کو بناتا ہے. اگر کوئی قوم جو ہے وہ اخلاقی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے زوال کا شکار ہو جائے تو دنیا میں بھی زوال اس کا مقدر بن کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ وقت لگے، آخر ایک عروج کے بعد زوال آنے میں کوئی ٹائم تو لگتا ہے، عروج میں بھی قوم پہنچتی ہے تو اچانک نہیں پہنچتی، وہ سال ہا سال، بسا اوقات صدیوں کی محنت کا نتیجہ ہوتا ہے. تو پھر جب زوال شروع ہوتا ہے تو اس زوال کو بھی آہستہ آہستہ نظر آنے میں اور آخری نتیجے تک، انجام تک پہنچنے میں وقت لگتا. لیکن یہ کہ تقدیر خود ہی لکھتی ہے ہر قوم اپنی. ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اساتم فلها، فاذا جاء وعد الاخره، جب آیا دوسرے وعدے کا وقت، دو مرتبہ کا وعدہ تھا، دو مرتبہ کی بات اللہ نے طے کی ہوئی تھی. فرمایا لیسوءوا وجوہکم، اب کچھ چیزیں حذف کر دی گئیں، جیسے پہلے فرمایا تھا کہ ہم نے اپنے کچھ بندے تم پر مسلط کر دیے جو گھس گئے تمہاری بستیوں میں، تمہیں ملیا میٹ کر دیا، قتل و عام کیا، یہی معاملہ ہوا. لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، اب دوبارہ جب وعدے کا وقت آیا تو پھر ہم نے اپنے بندے مسلط کر دیے تاکہ وہ تمہارے حلیے بگاڑ دیں، سخت ترین سزا. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور تاکہ وہ مسجد میں داخل ہو جائیں، کما دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے کہ وہ داخل ہوئے تھے پہلی بار. وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور تاکہ وہ تباہ و برباد کر دے ہر اس چیز کو جس پر ان کا بس چلے. یہ آیت بتا رہی ہے وہ مسجد اقصی جس کا ذکر ہوا ہے پہلی آیت میں، مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، جو بنی اسرائیل کے لیے سب سے زیادہ مقدس مقام تھا. جب دوسری بار حملہ ہوا تو پھر حملہ آور اس مسجد کے اندر گھس گئے اور اس کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دی جیسے کہ پہلی بار بجائی تھی. دیکھیے یہ ہے جسے آپ کہیں گے کہ الفاظ، کم سے کم الفاظ میں اور معانی کا اور مفاہیم کا ایک سمندر جو ہے وہ سمو دے. یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ پہلی مرتبہ جو حملہ ہوا تھا اور پہلی مرتبہ اللہ کا جب وعدہ پورا ہوا تھا اور ان پر عذاب کا کوڑا برسا تھا، اس وقت بھی اس مسجد کی، مسجد اقصی کی حرمت پامال ہوئی تھی، اور دوبارہ جب وقت آیا اللہ کے عذاب کا تو اب پھر جیسے اس وقت ہزاروں اور لاکھوں قتل ہوئے تھے، دوبارہ بھی قتل ہوئے اور پھر مسجد کی حرمت دوبارہ پامال ہوئی. یہ بیت الاقدس کے ساتھ یہ معاملہ دو بار تاریخ میں ہوا ہے. اور حرمت کس درجے میں پامال ہوئی کہ وہ ہیکل سلیمانی جو ہے وہ بالکل مسمار کر کے اس کی بنیادیں تک کھود ڈالی گئی، اس درجے میں اس مسجد کی حرمت کو بٹا لگایا گیا، اور اس طریقے سے جو ہے وہ اللہ کے عذاب جو ہے اس کا ظہور ہوا ہے. لاکھوں افراد قتل بھی ہو رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی عذاب ہی کا مظہر ہے. تو ولی یدخل المسجد, اور تاکہ پھر وہ داخل ہو جائیں مسجد میں, کما دخل ہوا اول مرہ, جیسے وہ داخل ہوئے تھے پہلی بار. ولی یتبر ما علو تتبیرا, اور جس پر بھی بس چلے ان کا اس کو ملیا میٹ کر دے, تباہ و برباد کر دے. یہ ہے چند آیات میں بنی اسرائیل کی تاریخ کا خلاصہ. اس وقت جو مسجد پامال ہوئی تھی آخری مرتبہ, ان کا وہ ہیکل آج تک بھی مسمار ہے, دوبارہ تعمیر نہیں ہوا. تھرڈ ٹیمپل کی تیاریاں وہ کر رہے ہیں. یہ کب ہوا تھا آخری مرتبہ؟ 70 AD میں, سن 70 عیسوی میں یہ بیت المقدس جو ہے یہ ہیکل سلیمانی مسمار ہوا ہے رومن جنرل ٹائٹس کے ہاتھوں, اور آج سن 2003 میں بھی ابھی تک وہ مسمار ہے. اس جگہ پر مسجد اقصی تو بنی ہے لیکن وہ ہیکل جو ہے ٹیمپل دوبارہ تعمیر نہیں ہوا. عسى ربکم ان یرحمکم, ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے. وان عدتم عدنا, اس نے اپنے رحمت کے دروازوں کو بند نہیں کیا. یہ اصل میں بنی اسرائیل سے خطاب ہے, اہل کتاب سے, یہود سے. ہو سکتا ہے ابھی بھی اللہ کی رحمت تمہاری دستگیری کر سکتی ہے, لیکن اس کی رحمت کو آواز دینے کا ایک طریقہ ہے, وہ آگے آ رہا ہے. ساتھ ہی فرما دیا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا, اور اگر تم نے پھر وہی کچھ کیا تو ہم بھی پھر وہی کچھ کریں گے. اگر تمہارے لچھن وہی رہے, تمہارے روز و شب وہی رہے, تو ہماری سنت بھی نہیں بدلی. عذاب کے کوڑے تم پر آئندہ بھی برستے رہیں گے جیسے پہلے برسے ہیں. ٹھیک ہے تم نبیوں کی اولاد ہو, تمہارے اندر سینکڑوں نبی آئے ہیں, کئی رسول آئے ہیں, کئی کتابیں اللہ نے تم پر نازل فرمائی. فضلناکم علی العالمین کا مقام دیے رکھا, وہ اپنی جگہ ہے. لیکن اگر تمہارے روز و شب وہی رہے اور وہی کچھ تمہارا چال چلن رہا, تو ہم بھی پھر وہی کچھ کریں گے. وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا, اور ہم نے بنا دیا ہے جہنم کو کافروں کے لیے کہ اس نے گھیرا کیا ہوا ہے. ایسے ناشکروں کا پھر انجام وہ جہنم ہے. ان ھذا القرآن یهدی للتی ہی اقوم, یہاں صرف اشارہ کر کے پھر میں واپس آؤں گا اپنے اس موضوع کی طرف. اللہ کی رحمت کو آواز دینے کا طریقہ, اس قرآن پر ایمان لاؤ, یہ ہے وہ کتاب. ان ھذا القرآن یهدی للتی ہی اقوم, یہ قرآن ہے جو رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی طرف جو بالکل سیدھا ہے, اب صراط مستقیم کی طرف ہدایت دینے والا, صراط مستقیم کی نشاندہی کرنے والا, قطعیت کے ساتھ حتمی انداز میں وہ یہ قرآن ہے, یہ کتاب ہے جو ہر تحریف سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس کو اگر آواز دینی ہے تو اس کا راستہ یہی ہے کہ اس قرآن کو تھامو, اس پر ایمان لاؤ. اور قرآن پر ایمان لانے کا مطلب صاحب قرآن نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو اس میں شامل ہی. اس آیت پر گفتگو انشاءاللہ بعد میں ہوگی. اب میں ذرا بنی اسرائیل کے ان چار ادوار کا ذکر کروں گا کہ دو مرتبہ کا عروج ہے, دو مرتبہ کا زوال ہے. تاریخی اعتبار سے جیسے میں نے عرض کیا کہ بنو اسماعیل کے وہ کزنز بھی ہیں. قرآن مجید میں بنی اسرائیل کا تذکرہ بہت زیادہ ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تمام رسولوں میں سب سے زیادہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو یہ کہنا کافی ہے کہ کان خلقہ القرآن, آپ کی سیرت یہ قرآن ہی تو ہے. لیکن دیگر رسولوں اور نبیوں میں سب سے زیادہ ذکر آپ کو ملے گا قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور قوم بنی اسرائیل. ان کی تاریخ کا ایک نقشہ سامنے رہنا چاہیے, اور ایک اور اعتبار سے بھی ہے کہ اسی نقشے کے تناظر میں ہم آئینہ دیکھ سکتے ہیں اس امت کی تاریخ کا بھی. یہ بھی ایک دلچسپ تقابل ہے, اس لیے کہ حضور کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم, لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ, میری امت پر بھی لازماً وہ تمام حالات آ کر رہیں گے جو حالات آئے تھے بنی اسرائیل پر, بالکل ایسے جیسے ایک جوڑے کی دو جوتیوں میں سے ایک جوتا دوسرے سے مشابہ ہوتا ہے. بہت حکیمانہ بات ہے. یہ جامع ترمذی کی روایت ہے, اس کو روایت کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عامر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما نے, کہ امتوں کی تاریخ جو ہے ان میں بڑی مشابہت ہے. کیوں زوال آتا ہے وہ اسباب بھی, وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے پچھلی امتوں کے اندر زوال آیا, جو کمزوری, جو اضمحلال عقیدے کا, عمل کا, وہ بعد میں بھی آتا ہے. جب وہ اسباب پیدا ہوتے ہیں تو اس امت پر اللہ کا عذاب بھی آتا ہے. پھر دوبارہ عروج کس بنیاد پر ہوتا ہے, پھر دوبارہ زوال کس طریقے سے ہوتا ہے, یہ سب کچھ جو ہے یہ تاریخوں میں, خاص طور پر بنی اسرائیل اور یہ امت, ان کی تاریخوں میں بڑی گہری مماثلت ہے. اور حضور نے فرمایا بالکل ایسے جیسے ایک جوڑے کی دو جوتیاں ایک دوسرے سے مشابہ ہوتی ہیں. محترم والد صاحب اس کی تشریح کرتے ہیں بڑے پیارے انداز میں, کہ اوپر سے دیکھنے میں عام طور پر جوتے جو ہیں تھوڑے سے ان کا رخ مختلف ہوتا ہے پاؤں کے شیپ کے حوالے سے, لیکن تلووں کو جوڑیں تو بالکل ایک. تو ظاہراً دونوں امتوں کی تاریخ میں کچھ فرق بھی نظر آئے گا, لیکن جب اس کے بین السطور آپ جھانکیں گے تو معلوم ہوگا کہ حقیقت کے اعتبار سے ایک ہی. تو پہلا عروج ان کا جو تھا, اس امت کا آغاز جیسے کہ میں نے عرض کیا, بنی اسرائیل کا بحیثیت امت آغاز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد سے ہوا, جب انہیں تورات عطا کی گئی, یہ صاحب شریعت بنائے گئے. اور یہ واقعہ ہے 1400 برس قبل مسیح کا. گویا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 2000 سال قبل اس وقت سے تاریخ کا آغاز ہوا ہے. لیکن حضرت موسیٰ کے دور میں کہیں بھی دین غالب نہیں ہو سکا. قرآن مجید میں اس کی تفصیل موجود ہے. وہ جب مصر سے لے کر نکلے اپنی قوم کو, اور صحرائے تیہ میں جو ہے وہ صحرا نوردی ہو رہی تھی, اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا کرم بھی کیا, اس قوم پر صحرا میں ان کے لیے سائبان مستقل رہا کہ سورج کی تمازت سے بچنے کے لیے بادل جو ہے انہیں سایہ کیے رہتا تھا. من و سلوہ اللہ نے ان کے لیے اتارا اسی صحرا میں. وہی اس لق و دق صحرا میں 12 چشمے پھوٹ نکلے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک چٹان پر جب عصا مارا تو 12 چشمے وہاں سے پھوٹ گئے. یہ سب کچھ ہوا, یہ ساری ان کے ساتھ جو ہیں وہ نوازشیں اللہ کی رہیں. لیکن ایک موقع پر جب جہاد کا وقت آیا تو قوم نے صاف انکار کر دیا, اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. قرآن مجید میں ساری تفصیلات موجود ہیں. قوم نے صاف انکار کیا, کورا جواب دے دیا, موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب, دونوں جا کر جنگ کرو. جب وہ اس شہر کو تم فتح کر لو گے اور جب دشمن وہاں سے نکل جائے گا تب ہم داخل ہو جائیں گے, اس سے پہلے ہم یہاں سے ہلنے والے نہیں. انا هاهنا قاعدون. بہرحال اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ 40 سال تک صحرا نوردی کی سزا انہیں دی گئی کہ بھٹکتے پھرو اب اسی صحرا میں 40 سال. 40 سال کے عرصے میں حضرت موسیٰ کا بھی انتقال ہوا, حضرت ہارون بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. تو حضرت موسیٰ کے پہلے خلیفہ تھے یوشع بن نون, ان کی سرکردگی میں پھر جو نوجوان نسل اس صحرا میں پلی بڑھی, اس نے پھر جہاد کیا اور فلسطین فتح کیا اور وہاں پر اب یہ آ کر آباد ہو گئے. یہاں سے ان کے عروج کی داستان شروع ہوتی. لیکن داستان کا آغاز ہے وہ بڑا شیکی تھا, ان کے قدم زیادہ جمنے نہیں پائے تھے. 300 سال تک وہ کوئی مستحکم حکومت قائم نہیں ہوئی. 300 سال کے بعد پھر وہ واقعہ پیش آیا تھا, تالوت اور جالوت کی جنگ سورہ بقرہ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت تالوت کو قوم کا سپہ سالار معین کیا. ان کی آپس میں خانہ جنگیاں بھی رہتی تھیں, 12 قبیلے لڑتے رہتے تھے. ایک موقع پر انہیں خیال آیا کہ ہم جہاد کریں اپنے دشمنوں کے خلاف, دعا کی کہ پروردگار ہمارا کوئی سپہ سالار معین فرما دے. تالوت جو ہے مقرر کیے گئے اور ان کے زیر قیادت پھر بنی اسرائیل نے جہاد کیا. اس کی بڑی دلچسپ تفصیلات ہیں جو قرآن میں ہیں, یہ وقت نہیں ہے کہ میں ان کا ذکر کروں. لیکن پھر حکومت قائم ہوئی ہے ان کی. جالوت جو تھا اس وقت دشمنان اسلام کا کہنے چاہیے, ان کا سب سے بڑا سپہ سالار تھا. اللہ تعالی نے فتح دی, وقتل داود جالوت. اسی موقع پہ حضرت داود علیہ السلام بھی منظر عام پر آئے, उन्होंने उस दुश्मन खुदा को जालूत को कत्ल किया मैदान जंग में, और इस तरीके से उन दुश्मनों के लश्करों को जो है शिकस्त हुई और ये लोग जो है फतेहमंद हुए। और उस वक्त वहां पर फिर हुकूमत कायम हुई है। हजरत तालूत पहले उसके फरमा रवा थे, फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। ये इनका अहद जर्री है, तकरीबन 100 साल का अरसा है। ये 100 बरस इनके यूं कहना चाहिए कि क्लाइमेक्स के हैं। बनी इसराइल की तारीख का जो पहला दौर उरूज था उसका नुक्ता उरूज ये दौर है। बहुत अजीम सल्तनत कायम हुई। हजरत सुलेमान का जो अहद हुकूमत है उसकी तो बाज तफासिल जो कुरान में मिलती हैं वो गैर मामूली है। उन्हें अल्लाह ताला ने परिंदों पर, हवाओं पर भी इख्तियार दिया था, जिन्नात पर भी इख्तियार दिया था, तो बड़ी एक्सेप्शनल हुकूमत थी। तो वो उस वक्त कायम हुई। लेकिन ये बात है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के 300 बरस के बाद। गोया पहला उरूज जो इनका हुआ है वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के 300 बरस बाद, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और उसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का अहदे हुकूमत। लेकिन हजरत सुलेमान के इंतकाल के बाद अलैहिस्सलाम फिर इनकी सल्तनत दो हिस्सों में बट गई, तवाइफुल मुलूकी का शिकार हो गए, एक उम्मत नहीं रही। एक जुनूबी रियासत वजूद में आई, एक शिमाली रियासत। शिमाली रियासत जो है उसका नाम था इसराइल, उसका दारुल हुकूमत था सामरिया, और जुनूबी रियासत का जो उस वक्त नाम था वो यहूदा, और यरूशलम उसका दारुल खिलाफत था। और फिर बाद में इनके आपस में भी इख्तलाफात हुए और ये कमजोर पड़ते चले गए, यहां तक कि फिर इनका वो दौर जवाल जो है वो शुरू हुआ है। और अल्लाह के अजाब का जो पहला कोड़ा इन पर बरसा वो तकरीबन 700 कबल मसीह में अशूरियों ने हमला किया इनके ऊपर, और सबसे पहले जो है वो शिमाली सल्तनत को जो है खत्म कर दिया। ये आए थे वेस्ट से, यूरोप से, और उसके बाद सबसे बड़ा हमला बाद में किया मशरिक से, ईस्ट साइड से। इराक ने हमला किया है उस वक्त, नमरूद बादशाह था, और ये वाकया है सन 587 कबल मसीह का कि पहली मर्तबा बैतुल मकदस की हुरमत पामाल हुई। लाखों यहूदी उसने कत्ल किए और बैतुल मकदस की ईंट से ईंट बजा दी। और रिवायात में यह है कि 6 लाख को फिर वो बच्चे बूढ़े जवान सब, उसमें औरतें मर्द सबको वो असीर बनाकर ले गया, और फलस्तीन जो है वहां पर खंडरात के सिवा कुछ नहीं था, कोई एक मुतनफिस मौजूद नहीं था। वही वाकया है ना जब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वहां से गुजर हुआ, सूरह बकरा में उसका जिक्र है कि अन्ना युही हाजिल्लाहु बाद मौतिहा। उन्होंने बड़े तासुफ और अफसोस और सदमे के अंदाज में कहा कि इस शहर को, इस बस्ती को अल्लाह ताला दोबारा कैसे आबाद कर सकता है, यहां तो एक मुतनफिस भी बाकी नहीं है और कोई एक ईंट सलामत नहीं रही। इस तरीके से हमला किया था उसने मुख्ते नसर ने, वो उस वक्त का नमरूद था। और यहां से आप पहचान लीजिए कि इराक के साथ जो इनकी दुश्मनी है बनी इसराइल की, इसकी तारीख बड़ी पुरानी। सबसे पहले बैतुल मकदस की ईंट से ईंट बजाने वाले, उसकी हुरमत को पामाल करने वाले वो इराकी बादशाह मुख्ते नसर था, और जो इनको फिर 150 बरस तक फिर उसने अपने यहां गुलामी में रखा है बेबिलोनिया में। ये उनका पहला दौर जवाल, उसका इंतहा। फैजा जा आवाद उला हुमा बासना अलैकुम इबाद लना उली बासिन शदीद। जब पहले वादे का वक्त आया तो हमने तुम पर मुसल्लत कर दिए अपने बंदे जो बड़े सख्त जंगजू थे। और ये दो हिस्सों में आजाब आया था, पहले अशूरियों की तरफ से शिमाली जो रियासत थी वो तबाह हुई, और फिर मुख्ते नसर का हमला मशरिक से हुआ, और जुनूबी रियासत भी बिल्कुल तहोबाला कर दी गई और बैतुल मक़दस की ईंट से ईंट बजा दी गई। ये था पहला वाकया। फिर फरमाया सुम्मा रददना लकुमुल कर्रत अलैहिम, फिर हमने तुम्हें एक वाक़ा और दिया। हजरत उज़ैर के हाथों फिर इनका इहया हुआ है। तकरीबन 150 बरस ये रहे वहां पर गुलामी में, असीरी की हालत में, और फिर हमला किया कैखोरस ने, ज़ुल्करनैन ने, ईरान का बादशाह था उसने इराक पर हमला किया, इराक को फतह किया और बनी इसराइलियों को रिहाई दे दी कि जाओ, इज्जत के साथ उन्हें रुख्सत किया कि जाओ और जाकर फलस्तीन में आबाद हो जाओ। ये ज़ुल्करनैन थे। ہسٹوریکلی پوری طریقے سے یہ بات جو ہے وہ ہسٹری کی لائٹ میں نہیں تھی. اس میں بڑی تحقیق ہوئی ہے کہ ذوالقرنین کون تھا, اور اس دور جدید میں جو تحقیق ہوئی ہے اس کے نتیجے میں یہ بات آئی ہے کہ یہ اصل میں, بعض نے کہا تھا یہ اسکندر اعظم تھا, کسی نے کچھ اور نام دیا, یہ اصل میں کہ خسرو یا کہ خورس ایران کے شہنشاہ تھے, اور انہوں نے فتح کیا تھا عراق کو اور پھر بنی اسرائیل کو وہاں سے آزادی دی تھی. یہ اصل میں ذوالقرنین ہے, اور اس کا ثبوت بھی ملا کہ ایک مجسمہ جو ہے وہ دریافت ہوا جس میں وہ کیخورس نے جو تاج سر پہ پہنا ہوا اس میں دو سینگ ہیں, دو قرن, ذوالقرنین دو سینگوں والا اس کی ایک علامت تھی. اس نے ایران کی بٹی ہوئی دو حکومتوں کو آپس میں ملایا تھا, میڈیا اور پارس, ان دونوں کو جوڑ کر ایک حکومت بنائی تھی, اور اس کے سمبل کے طور پر اپنے گویا کہ تاج کے اندر اس نے دو سینگ لگا لیے تھے, ان دو کو ایک کرنے والی شخصیت ذوالقرنین. اور بنی اسرائیل کو بھی دلچسپی اسی وجہ سے تھی اس شخصیت کے ساتھ کہ اس کی وجہ سے انہیں رہائی ملی تھی, 150 برس سے جو غلامی کا داغ وہ جھیل رہے تھے. چنانچہ ان کا سوال یہی تھا کہ ذرا اپنے نبی سے پوچھو ذوالقرنین کون تھے. یسلونک عن ذوالقرنین, اس سوال کو جو ہے ٹیکل کیا گیا سورہ کہف میں, یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں. بہر کیف یہ تھے وہ ذوالقرنین جس کے ذریعے انہیں رہائی ملی اور یہ باعزت اپنے گھروں کو واپس لوٹے. حضرت عزیر علیہ السلام ان میں ایک نبی گزرے ہیں, انہوں نے پھر اصلاح الرسوم اور اصلاح کا کام کیا, تجدیدی کام کیا, اور پھر ان کے اندر ایک ایمانی روح پیدا کی, ایمان اور تقویٰ کی, اور پھر عمل صالح کی طرف پھر یہ قوم جو ہے وہ ترقی کرنے لگی. ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم, اور یہاں یہ بھی پہچان لیجئے کہ یہی حضرت عزیر علیہ السلام ہے جن کے حوالے سے قرآن نے یہود پر الزام لگایا ہے, وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے تھے, جیسے وقالت النصارہ المسیح ابن اللہ, نصارہ اور مسیحی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مسیح علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے تھے. اسی طریقے سے یہود کا یہ دعویٰ تھا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے. اگرچہ اس میں فرق یہ ہے کہ نصارہ کی اکثریت جو ہے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتی ہے, جبکہ یہود کا ایک گروہ تھا جو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا سمجھتا تھا, لیکن اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کے ذریعے پھر اس امت کو ایک نیا عروج عطا ہوا تھا. تو ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم, پھر ہم نے لوٹا دی باری تم پر, وامددناکم باموال وبنین, اور ہم نے مدد کی تمہاری بیٹوں کے ذریعے بھی, اور مال اور اسباب اور وسائل, رزق کے دروازے کھول دیے, اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی جو تمہارے شامل حال ہوئی, اور پھر تم خوب پھلے پھولے. وجعلناکم اکثر نفیرا, اب یہ جو دور ہے یہ اصل میں شروع ہوا ہے حضرت عزیر کے ہاتھوں 450 قبل مسیح میں, اس دور کا آغاز ہوا دوسرے عروج کا, اور پھر اس میں ایک عظیم سلطنت آئی ہے مکابی سلطنت, جو بنی اسرائیل کی تاریخ کی سب سے بڑی حکومت تھی جغرافیائی حدود کے اعتبار سے. حضرت سلیمان کی جو حکومت تھی اس سے بھی زیادہ وسیع حدود تھی مکابی سلطنت کی, اور اس کا جو عرصہ ہے وہ ہے تقریباً 170 قبل مسیح سے لے کر 67 قبل مسیح تک. 100 سال تک یہ مکابی سلطنت جو ہے پورے شان و شوکت کے ساتھ اس دنیا کی گویا کہ اس وقت کی عظیم ترین ایک تمدن اور ریاست کے طور پر جانی جاتی تھی. یہ ان کے دوسرے دور عروج کا نقطہ عروج ہے, کلائمیکس. لیکن پھر وہی ہوا, میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے, شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر, پھر جو زوال کے اسباب ہیں وہ پھر فراہم ہونے لگے, طاؤس و رباب, رنگینیاں, عیش و عشرت, عشرت قدے آباد ہونے لگے, تو پھر دوسرا کوڑا برسا ہے, اور یہ ہے 63 قبل مسیح میں پومپیائی تھا ایک رومن جنرل, اس نے یروشلم کو فتح کیا, ان کی حکومت ختم, مکابی سلطنت جو ہے وہ اختتام کو پہنچی, اور یروشلم پر بھی اب قبضہ ہو گیا پومپیائی کا, رومن کا. لیکن شروع میں وہ قبضہ ایسا تھا کہ ایک بنی اسرائیلی میں سے ایک, جیسے ہمارے ہاں اس کی بڑی سادہ مثال ہے, جیسے بہادر شاہ ظفر جو ہیں وہ مسلمانوں کے آخری فرما روا شمار ہوتے ہیں مغل بادشاہوں میں سے, لیکن وہ نام کے بادشاہ تھے, اصل حکومت تو انگریز کی تھی. اسی طریقے سے وہاں پر بھی ایک نام کی بادشاہت انہوں نے قائم رکھی اور اصل حکومت جو ہے وہ رومنز کی تھی. یہ وہ عرصہ ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی. تاریخی اعتبار سے نوٹ کر لیجئے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی بنی اسرائیل میں, وہ رسولا الی بنی اسرائیل. اب وہ بن باپ کے پیدا ہوئے, ان کی والدہ حضرت مریم سلام علیہا وہ کون تھی؟ بنی اسرائیلی تھی. انہی کے خالو تھے حضرت زکریہ علیہ السلام جو بنی اسرائیل میں سے ایک نبی تھے, اس وقت بیت المقدس میں جو ہے مقیم تھے. انہی کے زیر کفالت رہی حضرت مریم, وکف لہا زکریہ, ان کے بطن سے ولادت ہو رہی حضرت مسیح علیہ السلام کی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. اس وقت یروشلم پر قبضہ رومنز کا تھا, رومیوں کا تھا, حکومت ان کی تھی. ایک نام کا بہادر شاہ ظفر وہاں پر بٹھایا ہوا تھا. یہ صورتحال تھی جس میں بعثت ہو رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. اور الٹیمیٹلی کیا ہوا اس وقت؟ آپ کو معلوم ہے مخالفت کی یہودی علماء نے بڑھ چڑھ کر, جو معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے ان سب کو کہا یہ تو جادو ہے, بہت بڑا جادوگر ہے. مان لیا واقعتاً جادوگر بہت بڑا ہے, اور یہ تو مرتد ہے, واجب القتل ہے. لیکن حکومت ان کی اپنی نہیں تھی, رومنز کی تھی. تو انہوں نے وہاں پر جو بھی بڑے بڑے بتریق تھے, بڑے بڑے پادری تھے, انہوں نے جو ان کی مذہبی حکومت تھی, انہوں نے ان سے گزارش کی کہ یہ ہمارا سب سے بڑا مجرم ہے, اس کو پھانسی لٹکایا جائے. بہرکیف حضرت عیسیٰ علیہ السلام, یہ اس وقت کا موضوع نہیں ہے, صرف میں تاریخی طور پر معین کر رہا ہوں کہ یہ زمانہ تھا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے. اپنے بس پڑھتے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سوری چڑھوا دیا. سوری چڑھانے والے رومنز تھے, لیکن فتوے ان کے تھے, علماء کے, علماء یہود کے. مجرم انہوں نے قرار دیا تھا, اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. ہمارا ایمان ہے کہ وہ سولی نہیں چڑھے. وما قتلوه وما صلبوه, قرآن مجید میں واضح الفاظ ہے, بل رفعہ اللہ الیہ, نہ انہیں قتل کیا گیا نہ انہیں سولی دیا گیا, بلکہ اللہ تعالی نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا. اس کی تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے. بارکہ اس واقعے کے 70 سال کے بعد ان پر عذاب کا دوسرا سخت ترین کوڑا برسا ہے, بلکہ اس واقعے کے 70 سال بعد نہیں کہنا چاہیے, 70 AD میں حضرت عیسیٰ کے گویا کہ اس رفع سماوی کے تقریباً 35-40 سال کے بعد کا یہ عرصہ ہوگا, جب پھر اس کے اوپر اس رومن جنرل ٹائٹس نے حملہ کیا یروشلم کے اوپر, اور پھر ان میں سے 100,000 سے زائد افراد کو قتل کیا, اور دوبارہ مسجد اقصی جو ہے بیت المقدس اس کی حرمت پامال کی گئی, اور پھر دوبارہ اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی کہ کوئی دو اینٹیں اس میں سلامت نہیں چھوڑی. یہ ہے دوسرا وعدہ. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ, جب دوسرے وعدے کا وقت آیا پھر ہم نے اپنے کچھ بندے مسلط کر دیے. آخر اس سے پہلے جو بخت نصب نے حملہ کیا تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہی تھا نا, انسانوں کا خالق اللہ ہے, انسان مخلوق ہے, سب اللہ کے بندے ہیں. اس معنی میں اللہ کو اپنا رب نہ مانے یہ الگ بات ہے, ان کا پورا وجود تو اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے تابع ہے, ان کے جسم کا ایک ایک سیل جو ہے وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح و تحمید میں مشغول ہے, وہ زبان سے چاہے اقرار کریں یا نہ کریں. تو اس وقت بھی جو مسلط کیے تھے ہم نے اپنے کچھ بندے مسلط کر دیے تھے. وہ بخت نصر کا حملہ جو تھا وہ مسلمانوں کی پیٹھ پر, اس وقت کے مسلمانوں کی پیٹھ پر اللہ تعالیٰ کا کوڑا تھا. اسی طریقے سے اب دوبارہ جو کچھ ہوا 70 عیسوی میں ٹائٹس رومن جنرل, اس نے جو حملہ کیا اور پھر 133,000 یہودیوں کو ایک دن میں قتل کیا, یہ پھر ہم نے اپنے کچھ بندے مسلط کر دیے تمہارے اوپر اور انہوں نے تمہارے حلیے بگاڑ دیے، لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور تاکہ وہ داخل ہو جائیں مسجد میں جیسے کہ وہ پہلے داخل ہوئے تھے، وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. یہ دور تھا کہ اس وقت سے فلسطین سے جو یہ لوگ باہر نکلے ہیں بنی اسرائیلی، یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ وہ 70 AD کے میں، اب 133,000 تو قتل ہوئے اور باقی سارے بھی تتر بتر ہو گئے، بکھر گئے پوری دنیا میں، جہاں جس کے سینگ سمائے وہ وہاں جا کر آباد ہو گیا. اس کے بعد سے اب 1948 میں ان کی اسرائیلی ریاست وجود میں آئی ہے فلسطین میں، دوبارہ انہیں یہاں پر آ کر 1948 میں بسنے کا موقع ملا. اتنا طویل عرصہ ان پر یہ گزرا ڈائسپورا کا. اور وہ جو بیت المقدس جو ہے جس کی اینٹ سے اینٹ بجائی تھی ٹائٹس نے 1970 میں، وہ اب تک وہ بیت المقدس مسمار ہے، اس کی وہ ابھی تک بنیادیں تلاش کر رہے ہیں کہ انہی اصل بنیادوں پر دوبارہ ٹیمپل جو ہے تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کی جائے، جو سب سے بڑا جھگڑا اس وقت، جس کے لیے بار بار جو ہے وہ کلنٹن صاحب بھی دورے کرتے تھے اور کبھی جو ہے ان کے مذاکرات کبھی کہیں ہو رہے ہیں، کہیں اسپین میں بٹھایا جا رہا ہے، کہیں کیمپ ڈیوڈ سمجھوتا ہو رہا ہے، کہیں واشنگٹن میں بلا رہے ہیں. کلنٹن کا پیریڈ تو آپ نوٹ کریں گے کہ اس اعتبار سے وہ بہت زیادہ ایکٹیو تھا کہ کسی طریقے سے کوئی مفاہمت ہو جائے، کوئی پیس جو ہے اس کے لیے کوئی بنیاد فراہم ہو جائے اور یہ معاملہ نہ بگڑنے پائے. اس لیے کہ معلوم ہے کہ یہودی تلے ہوئے ہیں کہ اپنا وہ جو 2000 سال پہلے ہمارا ٹیمپل جو ہے مسمار ہوا تھا، اب ہم نے بنانا ہے. فلسطین پر ان کا قبضہ ہے، اور قبضہ بھی ایسا ویسا، کسی عرب ملک کو جو ہے وہ اس کی مخالفت کا یارہ نہیں ہے، کوئی اس کے آگے سٹینڈ نہیں لے سکتا اس وقت. ذرا کوئی دم خم تھا، اگر کوئی اندیشہ تھا عراقیوں سے کہ انہوں نے پہلے بھی ہمارا برا حشر کیا ہے، کہیں دوبارہ برا حشر نہ کر دیں، وہ امریکہ کے ہاتھوں جو ہے ان کا حشر کروا رہے ہیں. تو وہ تھرڈ ٹیمپل اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. اس کے لیے معلوم ہے، امریکہ کو بھی معلوم ہے کہ جب بھی بنے گا بیت المقدس، اس وقت جو مسجد اقصی بنی ہوئی ہے اس کو مسمار کریں گے، اور جب مسمار کریں گے تو مسلمان جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں گے. پھر مشرق وسطی میں جو خونریزی ہوگی اس کا تصور کیا جا سکتا ہے. بہر کیف یہ ہے بنی اسرائیل کی تاریخ کے دو ادوار. آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک یہ دو ادوار گزر چکے تھے. اس وقت انہیں کہا گیا کہ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، یہ جو کچھ ہوا سو ہوا، پچھلے 600 برس سے تو تم معتوب ہو. اس لیے کہ آ حضور کی بعثت سے 600 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ وہ ڈائسپورا کے پیریڈ میں تھے. 600 برس سے جو کیفیت ہے وہ سو ہے، لیکن اب بھی اللہ تعالی کی رحمت تمہارے شامل حال ہو سکتی ہے، ابھی بھی در توبہ تمہارے لیے کھلا ہے. اور وہ کیا ہے؟ ان ھذا القرآن یهدی للتی ھی اقوم، اس قرآن پر ہی بات لاؤ. یہ قرآن ہے، یہ اللہ کی رحمت کو تھامنے کا ذریعہ ہے، دامن رحمت کو تھامنے کا، جیسے سورہ بقرہ میں آیا ہے اس کے 5 رکوع میں، وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول کافر بھی، وہاں بھی خطاب بنی اسرائیل سے، ایمان لا اس پر کہ جو میں نے یہ نازل کیا ہے، یہ قرآن جو تصدیق کرتا ہوا آیا ہے تمہاری تورات کی بھی، سابقہ کتابوں کی. اور دیکھو انکار اور کفر کرنے میں تم پہل نہ کرو، تمہیں تو آگے بڑھ کر قبول کرنا چاہیے، تم تو پہچانتے ہو اس نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہی راستہ، ان ھذا القرآن یهدی للتی ھی اقوم، یہ قرآن ہے کہ جو ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی جو بالکل سیدھا ہے. میرا خیال تو یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے جو تاریخ ہے اس کے حوالے سے ایک تقابل اس امت کی تاریخ کا بھی ہو جاتا. اب تک اس کے بھی دو عروج اور دو زوال گزر چکے ہیں، جیسے کہ میں نے وہ حدیث آپ کو سنائی، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَسْبَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، میری امت پر بھی وہی حالات وارد ہوں گے جو کہ بنی اسرائیل پر وارد ہوئے تھے، بالکل ایسے جیسے دو جوتیاں ایک دوسرے سے مشابہ ہوتی ہیں. انتہا درجے کی مماثلت ہے اگر ہم اس کو کمپیئر کریں گے، لیکن انشاءاللہ اس کے لیے پھر آئندہ کو میں وقت نکالوں گا. اور پھر یہ کہ جیسے کہ ان کے لیے پیغام ہے، ہم اس وقت دوسرے دور زوال میں ہیں جیسے وہ دوسرے دور زوال میں تھے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت، اور ان کا وہ زوال اب تک اس سابقہ صدی کے شروع تک چلتا رہا ہے. یہ بھی ایک الگ بحث ہے کہ اب ان کا جو عروج ہے وہ کس بنیاد پر ہے، اس کے لیے بھی قرآن مجید میں اشارہ موجود ہے. ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، ان پر تو اللہ تعالی نے ذلت اور مسکرت مسلط کر دی ہے، یہ دنیا میں کہیں بھی ہو اب جہاں بھی جائیں گے ان کی ذلت اور رسوائی کا سامان ہوگا، ان کی پٹائی ہوگی، اور واقعتاً ہوا ہے. پچھلی صدی کے اوائل تک یہی نقشہ رہا. الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یا تو یہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھامنے قرآن کو، یا ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر کچھ دوسرے لوگوں کی مدد سے ان کی سپورٹ پر انہیں کچھ اچھے دن دیکھنے کو مل جائیں. اور یہ معلوم ہے آپ کو کہ یہ کس کی سپورٹ پر ہوا اور کیسے ہوا. بار کیف اس وقت وہ اچھے دن دیکھ رہے ہیں اور ہمارے برے دن آئے ہوئے ہیں. ہمارے لیے بھی اس دور زوال سے نکلنے کا واحد راستہ ان ھذا القرآن یهدی للتی ھی اقوم. میں صرف اشارہ اس وقت کرنا چاہتا تھا، اس پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو آئندہ ہوگی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر.